احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن حکیم کی جن سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے آخری سورت لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورہ نون ہے جس کا دوسرا نام سورہ قلم بھی ہے اور جو مصحف میں 29 پارے میں دوسری سورت ہے. اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 7 آیات کے بارے میں بہت سے محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دوسری وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. پہلی وحی ان 5 آیات پر مشتمل تھی جو 30 پارے میں سورہ علق کے آغاز میں ہے اور دوسری وحی یہ ہے. ان آیات کا مضمون سیرت محمدی علی صاحب الصلوۃ والسلام کا ایک نہایت اہم باب ہے. یہ بات بادنا تعمل سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کی طرف سے اس کی اطلاع کچھ لوگوں کو ہوئی، مثلا سب سے پہلے زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ورقہ ابن نوفل کو، پھر اپنے احباب کو، تو یہ خبر جب مکے میں کسی قدر پھیلی تو اس کا پہلا رد عمل یہی تھا جو مخالفین کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور موافقین کی جانب سے بھی، ہمدردی کے ساتھ بھی، کہ نہ معلوم کیا حادثہ ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نہ خواستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغی توازن درست نہ رہا، کہیں جنون کا عارضہ تو لائق نہیں ہو گیا. ان کا یہ فرمانا کہ میرے پاس فرشتہ آیا جو آسمان سے وحی لے کر آیا، کیونکہ مکے کے بسنے والے ان بنیادی امور سے بہت حد تک ناواقف ہو چکے تھے، نبوت و رسالت کا علم ان کے ہاں تقریباً نابید تھا، لہذا یہ بات ان کے لیے بڑے تعجب کی باعث ہوئی. اور جیسا کہ عرض کیا گیا، پہلا رد عمل یہی تھا جو ہمدردی کے طور پر بھی ظاہر ہوا، اور کچھ لوگوں نے استحسان بھی یہ بات کہی کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہے یا کوئی کسی بدروح کا سایہ ہو گیا ہے، کہ انہیں اچانک یہ بات نظر آنے لگی کہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور وہی لے کر آیا ہے. پھر یہ بات بھی بادنا تفکر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملول بھی ہوئے ہوں گے، غمگین بھی ہوئے ہوں گے. وہ ہستی کے جو مکے والوں کی آنکھ کا تارہ تھے، جن کے لیے الصادق والامین کے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے، جن کی راہ میں آنکھیں بچھاتے تھے، آج جب ان کے بارے میں یہی باتیں کہی جا رہی تھیں تو اس کی وجہ سے ایک غمگینی کی کیفیت، ایک رنجیدگی کی کیفیت ہے کہ جو حضور پر طاری ہوئی. اور اس پس منظر میں اگر ابتدائی آیات کا مطالعہ کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ وحی الہی کس طرح حضور کی تسلی اور تشفی اور دل جوئی کے لیے نازل ہوئی. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. نون اور قسم ہے قلم کی اور جو کچھ کے وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کی نعمت سے، اپنے رب کے فضل و کرم سے ہرگز مجنون نہیں، آپ ملول اور غمگین نہ ہو. دنیا والوں کے کہنے سے آپ خدا نہ خواستہ مجنون نہ ہو جائیں گے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. ہاں، آپ کو جو یہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں ان کی وجہ سے آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا، آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اخلاق حسنہ کی معراج پر فائز ہیں. آپ جیسے اخلاق کا حامل بھی کبھی کسی نے کوئی دیوانہ دیکھا؟ آپ کی طہارت و پاکیزگی، اخلاق حسنہ میں آپ کا بلند مقام، کیا کبھی کوئی مجنون بھی اس سیرت و کردار کا حامل کبھی نظر آیا؟ تو انسان کے عقل کا معاملہ ہو یا اس کا وہ علمی سرمایہ ہو جو اس نے قلم کی مدد سے فراہم کیا ہے اور جمع کیا ہے، وہ سب اس پر گواہ ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے ہرگز مجنون نہیں ہیں. پھر اس کے بعد مزید تشفی آئی، فستبصرون ویبصرون. یہ کوئی دن کی بات ہے نبی، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بأيكم المفتون، کہ دماغ کس کا چل گیا تھا، رجل کون گیا تھا، جنون کا عارضہ کسے ہو گیا تھا، آپ پر فکر چست کرنے والوں کا یا معاذ اللہ آپ کا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. آخری بات یہ کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بچل گیا ہے اور کون سیدھی راہ پر. یہ ہے سورہ مبارکہ کے آغاز کا مضمون. اس کے بعد ایک بحث آئی ہے ایمان بالآخرت کے ضمن میں، ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا کہ جس طریقے سے اس دنیا میں انسان اسباب مادی سے دھوکہ کھا کر آخرت کے جو عواقب اور نتائج نکلنے والے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اتفاقی حادثہ، کوئی ایسی آفت سبابی کہ جس کا اسے کوئی خیال تک نہ تھا، اس کے تمام نقشوں کو درپٹ کر کے رکھ دیتی ہے. تب اس کی آنکھیں اچانک کھلتی ہیں کہ ان اسباب اور وسائل مادیہ کے علاوہ بھی کوئی قوت ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہی ہے. اسی طرح قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی تو محسوس ہوگا کہ دنیا میں ہم جو کچھ کرتے رہے، جو بھاگ دوڑ دنیا کی کمائی کے لیے کی، یہاں کے لیے کچھ جمع نہ کیا، یہاں ہم نے کچھ اپنی کمائی کا حصہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں بھجوایا نہیں، تو معلوم ہوا کہ جس طرح کا کفے افسوس دنیا میں کسی حادثے سے دوچار ہونے والے بھی ملتے ہیں، اسی طرح منکرین قیامت کو قیامت کے دن کفے افسوس ملنے ہوں گے. آخر میں پھر حضور کی طرف التفات ہے، اے نبی آپ سب رکھیے، آپ کو یہ سب کچھ سننا ہوگا، جھیلنا ہوگا. دیکھیے اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے، مراد ہے حضرت یونس علیہ السلام، جن کو ایک مقام پر ذنون کہا گیا ہے اور یہاں صاحب الحوت کہا گیا. انہوں نے بھی حکم خداوندی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور ہجرت کر لی تھی، لہذا اللہ تعالی کی طرف سے گرفت ہوئی، ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اگرچہ یہ بات واضح ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ خطائے اجتہادی کسی نفسانیت پر مبنی نہ تھی، معاذ اللہ، نہ اس میں جانب شر کوئی رجحان تھا، بلکہ حق کی حمیت و غیرت کے تقاضے میں وہ منکرین سے مایوس ہو کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. لیکن انہوں نے جو کسی قدر بے صبری کا مظاہرہ کیا اور حکم خداوندی کا انتظار نہ کیا، جو ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا واصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بار نبوت جو آپ کے شانے پر آ گیا ہے، یہ کوہ گراں، اب آپ کو اس کا تحمل کرنا ہی ہوگا، جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا. جھیلیے اور برداشت کیجیے، اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے گا کہ جس نے کچھ جلدی کی تھی تو اللہ تعالی نے گرفت فرمائی. آخر میں فرمایا کہ آپ کے مخالفین اور معاندین آپ پر ہر حربہ آزمائیں گے، اپنی نگاہوں کی طاقت سے بھی آپ کے قدموں کو ڈگمگانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ جمے رہیں دعوت و تبلیغ پر، اور یہ بات واضح رہے کہ یہ قرآن اور اس کے حامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم انسانیت کے لیے ایک یاد دہانی ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے. آغاز میں جو حرف نون آیا تھا اس کی جانب ایک اشارہ کل کیا جا چکا ہے کہ ذنون ہے حضرت یونس علیہ السلام، اور حرف نون سے اس سورت کا آغاز کیا گیا جن کے ذکر پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات المبینات.